الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، اندھیریاں اور روشنی بنائی. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دیتے ہیں. یہ سورہ انعام ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اسلام کا وہ ابتدائی زمانہ تھا. تو اس سورت کے اندر بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، توحید، رسالت، آخرت. چونکہ یہ سورت مکی ہے اور مکہ میں دعوت عام طور پہ انہی عقائد کے متعلق تھی، احکامات مدینہ میں آئے، تو بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت، تو انہی کے متعلق اس صورت کے اندر زیادہ تر تذکرہ ہے. کہیں عقلی دلائل ہیں اور کہیں نقلی دلائل ہیں. یہ دور اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور مشرکین کا ظلم و ستم کے پہاڑ بھی اہل اسلام پہ ڈھائے جا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ اہل ایمان کو تسلی بھی ہے اور ان کی ہمت بھی ان کی بڑھائی گئی ہے. اور پھر چونکہ مشرکین عرب کے ہاں غلط نظریات ان کے مویشیوں کے بارے میں زیادہ تھے، تو اس سورت کا نام انعام، انعام چوپائے مویشی. تو چونکہ اس میں ان کے غلط نظریات اور غلط رسوم کی تردید ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی انعام رکھا گیا ہے. کہ وہ کہہ دیتے تھے یہ فلاں بزرگ کا بکرا ہے، اب اسے استعمال نہیں کر سکتے، یہ گائیں فلاں مزار کے نام پہ ہے، اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، اس میں آنے والا بچہ یا بچی، نر یا مادہ، یہ فلاں کے قبر کے نظر ہے، اب اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو وہاں کے جو مجاور ہوتے تھے ان کے مزے ہو جایا کرتے تھے، ہاں، اور وہاں کے جو مجاور ان کے کاروبار خوب چمکتا تھا. تو چونکہ اس صورت میں ان کے غلط رسموں کی تردید ہے، تو اس صورت کا نام سورہ انعام ہے. تو عام طور پہ اس میں عقائد کا تذکرہ ہے، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا. ابتدا ہی کے اندر اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، گویا کہ توحید کے دلائل ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور روشنی اور اندھیریاں اور روشنی بنائی. اور کافر ہیں وہ پھر بھی اپنے پروردگار کے برابر قرار دیتے ہیں. والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کا ایک میعاد مقرر کر دی. دوبارہ زندہ ہونے کے ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہو. یعنی انسان کب دنیا سے جائے گا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نجومی نہیں جانتا، اور کوئی عراف اور کوئی عامل نہیں جانتا. ہاں، ستاروں پہ نظر کر کے اس کی قسمت کا حال بتا دے، ہاں، اور جسے کہیں کہ کوئی اور طریقہ اپنا کر اس کی قسمت کا، اس کے ہتھیلی دیکھ کر، اس کے لکیریں دیکھ کے اس کی قسمت بتا دے، ہاں، فرمایا یہ نہیں، یہ صرف اللہ غیب کا علم جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، جو اپنی ہتھیلی دکھانے کے لیے یا کسی عراف اور نجومی کے پاس جاتا ہے غیب کی خبر لینے کے لیے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور آج یہ دور، اس دور میں یہ کاروبار بڑے ترقی پہ ہے، بڑے ترقی پہ ہے. ہاں، جب قوم کا تعلق اور جب عقائد اور نظریات مسلمانوں کے کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے اندر توہمات پرستی اور وہاں ان عراف اور نجومی اور عاملوں کا کاروبار بڑا چلتا ہے. ان کا کاروبار عروج پہ ہے اس وقت، اس لیے کہ مسلمانوں کا تعلق مولا سے ٹوٹ گیا ہے، عقائد کمزور ہو گئے، اللہ کی ذات پہ اعتماد یقین نہ ہونے کے برابر ہو گیا، تو ان کی ساری زندگی کی دوڑ دھوپ اسی کے گرد گھومتی ہے کہ کل کی قسمت کا حال پتہ چل جائے، ہاں، اور کوئی عامل کوئی نئی خبر بتا دے اور نجومی سے مستقبل کی خبریں لے لیں، یہی ان کی سوچ چلا کرتی ہے۔ تو فرمایا ایک اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور آگے وما تأتیہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو لوگوں نے اسے جھٹلایا، نتیجہ یہ ہے کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے تھے جلدی ان کو اس کی خبر بھی پہنچ جائے گی، یہ عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، فرمایا جلد ہی عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے انہیں پہنچ جائے گا۔ حلم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی، ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہے، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ مکہ والوں کو اپنی طاقت پہ اقتدار پہ ناز ہے، تو انہیں ماضی کے احوال پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ماضی کے قومیں تو ان سے زیادہ با اختیار اور با اقتدار تھی، اور ان کے پاس خوشحالی ان سے کئی گنا زیادہ تھی، اور ان کی ترقی ان سے کئی گنا بڑھ کر تھی، لیکن انجام دیکھو ان کا کیا ہوا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، ان کافروں کا حال یہ ہے، ان کے اندر کفار میں ضد تھی اور عناد تھی، اور اس ضد اور عناد کی بنیاد پر کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے کتاب بھیجنی ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ صفحات پہ لکھ کے کتاب بھیجے تاکہ ہم ان صفحات کو چھو لیں، تب کہیں گے ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تو آپ رات کو کہیں کسی کے پاس جا کے پڑھتے ہیں اور صبح آ کے ہمیں سنا دیتے ہیں، اگر اللہ نے کتاب بھیجنی ہے تو تورات کی طرح بھیج دیتے، انجیل کی طرح بھیج دیتے، زبور کی طرح بھیج دیتے جو لکھی ہوئی آسمان سے آئی ہے، یہاں تو آپ رات کو کچھ ہوتے ہیں صبح آ کے ہمیں سنا دیتے ہیں، یہ تو آپ سے کسی سے سیکھتے ہیں۔ یہ اس قسم کے جسے کہیں کہ عناد سے اور اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوتی پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر لکھ کر لیا وہ پھر بھی یہ کہتے کہ یہ کھلی ہوئی جادو کے سوا کچھ نہیں، نہیں جو ماننا، اگر ہاتھ سے لکھی ہوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب مل جاتی تب بھی کہتے یہ جادو سے لکھ لی اس نے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو مہلت نہ ملتی۔ ان کا ایک اعتراض تھا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ آتا اور ہم اس کو آپ کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے دیکھتے، فرمایا جس دن فرشتہ آ جائے گا نا تو پھر نام معاملہ نمٹ جائے گا، فرشتے تب دیکھتے ہیں جب عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، فرشتے تب دیکھتے ہیں جب آخری موقع ہوتا ہے کہ جب تم من مانے معجزے مانگو گے اور نہیں ملے گا پھر اس کے بعد فوراً ہلاکت ہو جائے گی، اللہ ابھی تمہیں ہلاک عمومی طور پہ نہیں کرنا چاہتا، مہلت دینا چاہتا ہے، اس لیے فرشتہ نہیں بھیج رہا۔ اسی کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اس کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو تسلی ہے اور آج کے مسلمانوں کو بھی تسلی ہے کہ بھائی پورے دین پہ چلیں گے تو لوگ ملہ کے بھپکیاں کسیں گے، اوئے ملہ ہو گیا، ہاں اوئے مولوی ہو گیا، ہاں تو بھائی یہ تو سنت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہماری سعادت ہے کہ وہ سنت ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے، ہاں یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ سنت ہماری زندگی کے اندر بھی زندہ ہو جائے۔ اللہ کے رسولوں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا اور ایک نہیں سارے رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو، تو اللہ کے نبی کو بھی تسلی ہے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ایک بات تو یہ ہے دوسرا جب کوئی آزمائش بہت سارے لوگوں پر آ جائے تو آدمی کو ہمت بڑھ جاتی, میں اکیلا نہیں ہوئی ہوں, بہت سارے ہیں. تو اللہ کے نبی کو اسی انداز میں تسلی دی گئی ہے کہ پیغمبر حقیقت یہ ہے تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, لیکن اس دنیا میں محمد رسول اللہ سے بڑا مقدس شخصیت کون سی ہوگی, اور اللہ کا محبوب اور پیارا اور لاڈلا کون ہوگا محمد رسول اللہ سے, لیکن مذاق تو ان کا بھی اڑایا گیا. اور یہ بھی نہیں, اچھا ہمارا کوئی مذاق اڑایا نا, ہم کہتے ہیں یار مجھ جیسے بزرگ کی اتنا مذاق اڑایا اور یہ ہلاک کیوں نہیں ہو اب تک, ہاں مجھ جیسے بزرگ کا مذاق اڑا رہا ہے ہاں اور یہ ہلاک کیوں نہیں ہوتا, ہاں تو نہ بھائی اپنی قیمت تو ایک ہم بہت زیادہ لگا لیتے, اور دوسرا بات ہے کہ اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے, اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. دشمن کی ہلاکت کا ایک وقت ہوتا ہے, ہاں نبی کو ستایا گیا صدیاں, 950 سال تک ساری دنیا کے نبی, ساری دنیا کے صحابہ اور ولی اور محدثین اور مفسرین اور اہل ایمان سارے اکٹھے ہو جائیں, ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایک نبی کو 950 سال ستایا گیا, اللہ نے یہ بھی برداشت کیا, یہ بھی دیکھا, تب جا کے اس کے بعد اس قوم کو ہلاک کیا. میں عرض کروں ہمارے ایک دن کوئی ستا رہے نا, کہتے ہیں یار اتنا بزرگ ہوں اور پھر بھی اللہ میں نے اس کو اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے, ہاں پھر بھی ڈھیل دی ہوئی ہے, ہاں نہ اللہ علیم ہے حکیم ہے. بلکہ ہم جیسوں کو تو یہی دیکھنا چاہیے کہ میاں اس کی برکت سے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر رہا, کچھ سنا رہا ہے, ہم صبر کر رہے ہیں, کچھ گناہ ہی معاف ہو رہے ہیں, ورنہ ہماری بزرگی تو ہم خوب جانتے ہیں کیا ہے, ہاں لیکن نادان انسان بڑی قیمت لگا لیتا ہے اپنی, بڑی قیمت لگا لیتا ہے. فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, ان کافروں سے کہو ذرا زمین پہ چلو پھرو پھر دیکھو پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. دیکھو تو صحیح قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا, قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا, قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا, ہاں ذرا چل پھر کے دنیا کے اندر دیکھو. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب علی نفسہ الرحمہ, ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے, پھر اگر وہ جواب نہ دے تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے, اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. کیا مطلب, اس نے رحمت اور شفقت کا رویہ اپنا رکھا ہے کہ فوراً نافرمانی پہ پکڑتا نہیں ہے, فوراً نافرمانی پہ پکڑتا نہیں ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, اللہ نافرمان کی نافرمانی پہ پکڑنے پہ آ جائے دھرتی پہ کوئی چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا, لیکن اس نے شفقت کا اور رحمت کا جسے کہیں کہ رویہ اپنایا ہوا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ اسی کی ہے, مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, یعنی اسی کے اختیار میں ہے, رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں, وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے. کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں اس کو چھوڑ کر جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, جو سب کو کھلاتا ہے کسی سے کھاتا نہیں ہے. قل انی امرت ان اکون اولا, کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا بنوں, تو مشرکوں میں سے ہرگز شامل نہ ہونا. قل انی اخاف ان عصیت, آپ کہہ دیں میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں, مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے. نبی کہہ رہا میں نافرمانی سے ڈرتا ہوں, اور آج کے مسلمان جرت کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, ہاں جری ہے. نبی کہہ رہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. ہاں بھائی جو آدمی جتنا کسی کو جانتا ہے اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے. ایک بچہ ہو, وقت کے حاکم کے دربار میں جائے گا تو وہ غفلت میں جائے گا, وہ جانتا نہیں کہ حاکم کے اختیارات کیا ہوتے ہیں, لیکن ایک آدمی سمجھتا جاننے والا جائے گا تو وہ بڑے آداب کا لے حاکم ہے وقت کا، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. جس کے دل پہ غفلت کے پردے اور جہالت کے پردے ہوں گے وہ اللہ سے اتنا ہی بے، جسے کہیں کہ بے خوف رہے گا، اور جس کے دل اللہ کی معرفت سے کھل جائیں گے اور جس کے دل پہ اللہ کی معرفت کا نور ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرتا رہے گا، اللہ سے اتنا ہی ڈرتا رہے گا. اس لیے صحابہ کی زندگی میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرما کرتی کاش کہ میں پرندہ ہوتی، حضرت صدیق فرما کرتے تھے کاش میں گھاس پھوس ہوتا کہ میرا نام و نشان بھی نہیں. یہ ان کے صرف زبان کے بول نہیں تھے، دل کی حقیقت تھی، دل کی حقیقت تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت نصیب تھی. تو جس قدر اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر خوف خدا بڑھتا چلا جائے گا. لیکن میرے عزیزو، ایک ہوتا ہے چیتے سے ڈرنا اور ایک ہے شیر سے ڈرنا اور ایک ہے کسی درندے سے ڈرنا، وہ بے چین رکھتا ہے، اور سبحان اللہ ایک ہے اللہ سے ڈرنا، اس کی اپنی لذت ہے، اس کا اپنا مزہ ہے. ہاں، اس کا اس میں ایک عام مخلوق سے ڈرنا اور چیز ہے، اور خالق اور مالک سے ڈرنے کا اپنا مزہ ہے. تو اسی کا تذکرہ فرمایا، میں یصرف عنہ یومئذ، جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی واضح کمیابی ہے. پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ نوازنا چاہے تو پھر کوئی محروم نہیں کر سکتا. اگر اس آیت پہ اعتماد آ جائے تو پھر کوئی عاملوں کے چکر میں پڑے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ چیزیں آدمی کو بہادر بناتی ہیں، بہادر، اور یہ چیزیں آدمی کو باہمت بناتی ہیں، اور یہ چیزیں آدمی کو بحوصلہ بناتی ہیں، اور یہ چیز بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے کہ سب کچھ تو معاملہ وہاں سے. وہ نوازنے پہ آئے تو کوئی نہیں محروم کر سکتا، اور جو وہی بندش کر دے تو پھر کون دروازے بند، دروازے کون کھول سکتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا، وہ القائل فوق عبادی، وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، وہ حکیم بھی ہے اور پوری طرح باخبر بھی ہے. کہو کون سی چیز ایسی ہے کسی بات کی کہ گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کے ہو؟ کہو اللہ، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے. کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ کہہ دو کہ میں ایسی گواہی نہیں دوں گا، کہہ دو وہ صرف ایک خدا ہے، اور جن جن چیزوں کے تم خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں. پھر آگے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى، اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. یقین رکھو ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے. ہاں، مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں بڑے انصاف پسند ہیں یہ لوگ. ہاں، مشرک سے بڑا کوئی ظالم کوئی نہیں. ہاں، مشرک سے بڑا کوئی ظالم کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہزار گندگیوں کے باوجود بھی کافر سے ہزار گنا بہتر ہے. اس لیے کہ مسلمان کے ہزار ظلم اپنی جگہ، لیکن کافر کا ظلم ان سب سے بڑھ کر ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بیوی ہو شوہر کی. ہاں، ایک بیوی ہو شوہر کی اور اس کے اندر وفا ہو، وفا، لیکن روٹی صحیح نہیں پکاتی ہو، اور کپڑے بھی استری نہ کرتی ہو، اور جوتی بھی سیدھی نہ کرتی ہو، اور کہنا بھی نہ مانتی ہو، لیکن جب اسے شوہر کہتے گھر سے میرے سے نکل جا تو وہ کہے کہ تیرے سوا میرا ہے کوئی نہیں، تو اس کی ساری غلطیاں چھوٹی اور اس کی وفا اس کا ایک مقام ہوگا. اور دوسرا، کپڑے بھی اس طرح کرتی ہے اور روٹی بھی کھلاتی ہے اور جوتے بھی اسی لیے کرتی ہے، لیکن کہتی ہے شام کو میرا ایک آشنا اور بھی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں، تو غیرت مند مرد اسے برداشت کرے گا؟ ہاں، تو کافر کے اندر یہ بیماری ہے. کافر کے اندر ہزار اچھائیاں صحیح، لیکن کہتا ہے کہ میرا ایک معبود اور بھی ہے، میرا ایک معبود اور بھی ہے. اور مسلمان میں ہزار خامیاں صحیح لیکن اس کے اندر ایک وفا کا مودا ہے، کہتا ہے مولا تیرے سوا میرا ہے کون، تیرے سوا میرا ہے کون. اس لیے مسلمان جیسا کیسا بھی صحیح لیکن ہزار درجے کافر سے پھر بھی بہتر، ہزار درجے. اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں. کیوں اچھے ہیں بھائی، کیوں اچھے ہیں؟ مسلمان اچھا ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں، خاک اچھے ہیں. جیسے ایک لگائے بغیر زیرو زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہاں، اور اگر ایک لگا کر ایک زیرو بھی لگائیں گے تو دس تو بن جائے گا نا، دس تو بن جائے گا. ان کے پاس زیرو زیرو ہیں، ایک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس لیے اس زیرو زیرو کی کوئی قیمت نہیں. مسلمان عمل میں کتنا ہی خطا کار ہے، ایک تو لگا ہوا ہے، چلو ایک زیرو سے ہی دس تو پھر بھی ہیں. ہاں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، نعمت اسلام، سبحان اللہ، بڑی دولت ہے یہ. ایک ذرہ بھی بچا کے لے کے جا جائیں گے تو ایک دن نجات انشاءاللہ ہو جائے گی، اللہ کرے کسی طرح یہ بچ کے چلا جائے. ہاں، اسے بچا بچا کے قبر تک پہنچ جائیں، یہ بہت بڑی دولت ہے. فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظالم ہے. ہاں، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ظالموں کی کامیابی نہیں. ویوم نحشرہم، یہاں ویوم نحشرہم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. اس دن یاد رکھو جب ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، آج کہاں گئے. ثم لم تکن فتنتهم، اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارے پروردگار ہیں، ہم تو مشرک نہیں تھے. ہاں، انکار کر دیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہاں تو ان کے اعضاء بولیں گے، ان کے جوارح بولیں گے، ان کے جرائم کا تذکرہ، ان کے جسم کے اعضاء بتلائیں گے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا، سب غائب ہو جائیں گے. ومنہم من یستمع الیک، پھر وہ قرآن سنتے تھے لیکن قرآن کا انکار کرتے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے ضد پر ارے رہنے کے لیے ہے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پڑھ. سبحان اللہ، اگر دل میں سچی طلب نہ ہو، دل میں سچی طلب نہ ہو اور میرے نبی کے زبان سے بھی قرآن سنے تو دل کے تالے پھر بھی نہیں کھلتے. ہاں، تالے اندر سے کھلتے ہیں میاں، دروازہ اندر سے کھلتا ہے، باہر سے جتنا مرضی کھٹکھٹاتے رہیں اگر اندر سے نہیں کھولیں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا. ہاں، باہر سے کتنا ہی کھٹکھٹاتے رہیں معاملہ اندر سے کھلے گا. اگر اندر طلب نہیں ہے اور نبی کے زبان سے قرآن سن رہے ہیں اور ضد اور عناد ہے، ہاں، نبی کی زبان سے قرآن، کیا قرآن پڑھا ہوگا نبی نے، اور کتنے درد دل سے پڑھ رہے ہوں گے، اور کتنی دل میں خیر خائی اور ہمدردی ہوگی، لیکن اندر ضد اور عناد کے تالے جو لگی ہوئی ہیں. جاہل اور ناواقف آدمی ہدایت پہ آ جاتا ہے، ضدی اور عنادی آدمی ہدایت پہ نہیں آتا، یہ بڑی بلا ہے. علماء نے ایک عجیب نقطہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بعض افراد ایسے آئے کہ جن کے ہاتھوں پہ 90-90 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے. علی حجبیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے براہ راست. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کی امتیوں کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا جو ناواقف تھے، جاہل تھے، بات سنی ہدایت پہ آ گئے. نبیوں کا واسطہ ان سے پڑا جو ضدی اور عنادی تھے، نبی کا واسطہ ضدی اور عنادیوں سے پڑا، جو جانتے بوجھتے تھے لیکن ضد تھی، عناد تھا. تو ضد اور عناد آدمی کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. دیکھو یہ معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے. اچھا، آگے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں مگر چونکہ سننا طلب حق کے بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھتے نہیں اور ان کے کانوں کو بہرا پن کر دیا ہے، اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انتہا یہ کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں، یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، آج کے منافق اور کافر کی سوچ اور پہلے کافر کی منافق کی سوچ بھی یکساں ملتی جلتی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں نیا 21ویں صدی ہے اور باتیں یہ ملا پرانی کرتا ہے، صدی 21ویں ہے ملا باتیں پرانی کرتا ہے، 14 صدیاں پہلوں کی بات، ہاں 21ویں صدی چل رہی ہے اور یہ بات پرانے زمانے کی کرتا ہے۔ نئے دور کے نئے تقاضے ہیں، جدید کوئی بات لاؤ، جدت لے کے آؤ، جدت۔ ہاں تو اس زمانے کا کافر بھی اور اس وقت کے جو روشن خیال تھے نا ابو جہل، وہ بھی اپنے دور کو بڑا ترقی یافتہ کہا کرتے تھے اور جدید دور کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے یہ پرانے زمانے کی باتیں لے کے آ گیا، نئے زمانے کی باتیں لے کے آئے، تو بول ایک جیسی ہیں۔ وہ بھی اپنے دور کو جدید دور کہا کرتے تھے اور وہ بھی ابو جہل اپنے آپ کو سب سے زیادہ روشن خیال عقل مند کہا کرتا تھا، تو آج کا دور بھی ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی نئی بات، ایسے نادان ہیں، ہر چیز میں نئی چیز اچھی نہیں، ایسے نہیں 40 سال کے بعد بیٹا بولے ابا بہت پرانے ہو گئے، کوئی نیا ابا ہونا چاہیے، ہر چیز تھوڑی نہیں ہوتی ہے بھائی، ہاں ہاں ہر چیز نہیں نہیں پھر مسئلے ہو جائیں گے، ہر چیز نہیں، تو کہیں پرانے پر بھی اتفاق کرنا پڑتا ہے تب زندگی ٹھیک چلتی ہے۔ تو یہ پرانا دور کے بول ہیں کہ نئے دور کے نئے تقاضے ہونے چاہیے، جدید زمانہ ہے۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا، کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں، وہم ینہون عن، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس بھی نہیں۔ ولو ترى اذ وقفوا على النار، قرآن کے انکار کی سزا کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بڑا ہولناک منظر ہوگا اگر تم وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پہ کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے اے کاش کہ ہم واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس بار اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے، حالانکہ یہ ان کی آرزو بھی سچی نہ ہوگی بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ مشرکین مکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے، سارے برائیوں کی جڑ وہ عقیدہ آخرت کا انکار ہے، یا ساری برائیوں کا جڑ عقیدہ آخرت کا کمزور ہونا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت صحیح طور پہ معاشرے میں اور دل و دماغ میں رچ بس جائے تو آدمی ہزاروں برائیوں سے بچ جائے۔ سزا اور جزا کا قانون ایسا ہے، اگر یہ کہیں بھی دل و دماغ پہ اس کا اثر ہو جائے تو جرائم کم ہو جایا کرتے ہیں اور قانون شکنی کم ہو جایا کرتی ہے کہ سزا ملے گی، اس کا یقین ہو جائے تو جرائم خود بخود رک جاتے ہیں۔ تو ساری برائیوں کی جڑ عقیدہ آخرت کا نہ ہونا ہے، اور آج ساری برائیوں کی جڑ بھی یہی ہے، عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں یار مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، کیا مطلب، کوئی مذاق ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد تو قبر کے پاس جاتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور آج کا تاجر بڑی ہمت سے کہتا ہے میاں قرضہ لینے کے لیے آئے، وہ کہتا ہے ہاں نہیں دو گے تو مرنے کے بعد لوں گا، یہ بڑی جرات سے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر مرنے کے بعد لے لینا، بڑی ہمت کرتا ہے، یہ کیا ہے، عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا۔ اگر وہ یقین سے ہوتا تو مجال ہے کسی کی پائی بھی روک کے رکھتا، ہاں اور کسی کا روپیہ بھی، یہاں میاں ذرا سی ماچس کی آگ انگلی پہ برداشت نہیں ہوتی تو وہاں جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، اور جو پتھروں سے جلائی گئی ہوگی، ہاں یہاں کی آگ تو مٹی سے بھی بجھ جاتی ہے، پانی ڈالنے سے بھی بجھ جاتی ہے، اور اگر جسم پہ لگ بھی جائے تو جلد کو جلاتی ہے، وہ آگ تو ایسی ہوگی نہ مٹی سے بجھے گی نہ پانی سے بجھے گی، اور نہ جسم کے رکاوٹ کوئی اس کے لیے رکاوٹ بنے گی، وہ سیدھے دلوں تک رسائی کر لے گی. اللتی تطلع علی الافئدہ. ہاں لیکن عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا، اس لیے آج مسلمان گناہوں پہ جرت کرتا ہے. فما اصبرهم علی النار، اللہ کہتا ہے بڑی ہمت ہے آگ پہ صبر کر لیں گے. فما اصبرهم علی النار، آگ پہ صبر کر لیں گے. تو ان کا نظریہ یہی تھا، کہتے تھے جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے، ہم کو مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں، تو کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم، اللہ کہے گا پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی. اور اس وقت وہ اپنے پیٹوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادی ہوئی ہوں گے، لہذا خبردار رہو بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. ام الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور فرمایا دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. ہاں وہاں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ دنیا واقعی کھیل تماشا تھی، جیسے بچے کھلونا بناتے نا سمندر کے کنارے پہ، پاؤں کے ذریعے گھر بناتے ہیں اور بنانے کے بعد پھر اسے توڑ دیتے ہیں اور پھر پاؤں ڈال کر مٹی کے اندر گھر بناتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں. فرمایا دنیا تو ایسی ہے، دادا آئے تھے میاں چلے گئے اجڑ گیا گھر، پھر دادا پھر ابا آیا وہ بھی چل دیے، پھر بیٹا آیا پھر وہ بھی گھر کے اجاڑ کے چلے گئے، ایسی بناتے ہیں اجڑ جاتے ہیں، دنیا کھیل تماشا ہے. لیکن ہے بڑی کشش دنیا کے اندر، جب محل بناتا ہے ایسا لگتا ہے اس نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. ہاں جانا ہی نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، جتنا دنیا میں اچھا بناؤ گے نا اتنا مرنا مشکل ہو جائے گا، اور جتنا سادہ رہو گے اتنا مرنا آسان ہو جائے گا. اورنگی ٹاؤن کے لیے کلفٹن ڈیفنس میں آنا آسان ہے نا میاں؟ ہاں اورنگی ٹاؤن کے والے کے لیے ایک ڈیفینس میں آنا آسان ہے. اگر جنت کی ڈیفینس بناؤ گے دنیا کے اورنگی ٹاؤن میں رہو گے تو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، ورنہ کوئی آپ سے کہہ دے میاں یہاں سے اورنگی ٹاؤن چل جائے تو بڑا مشکل ہوگا. لیکن کوئی اورنگی ٹاؤن رہتا ہو اور کہ میاں تمہارا ڈیفینس کے اندر ایک 4000 گز کا محل ہے اور ایک لان بھی بنا ہوا ہے اور 4 گاڑیاں بھی ہیں اور بڑے مزے میں، تو راتوں رات بھاگ کے آ جائے گا. سبحان اللہ، جب مسلمان سچا ایمان والا مرنے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں میاں جلدی چل، جنت کی ڈیفینس تیرے لیے تیار ہے، تو بڑی راحت کے ساتھ اس کی سانس نکلتی ہے اور خوشی خوشی اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے. تو جتنے یہاں جھمیلے زیادہ پالیں گے نا اتنا مرنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مرنا مشکل ہو جائے گا. سفر بھائی، سفر میں وہ آدمی آسانی سے ہوتا ہے نا جس کا بوجھ کم ہو، اور ہم عجیب مسافر ہیں، اپنا بوجھ بڑھاتے ہی جا رہے ہیں اور بڑھاتے ہی جا رہے ہیں اور بڑھاتے ہی جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم بڑے ترقی کر رہے ہیں. خاک ترقی کر رہے ہیں، راستے میں ہی رہ جائیں گے. ہاں ترقی تو وہ کر رہا ہے جو بوجھ ہلکا کر کے سفر کر رہا ہے، یہ عقل مند آدمی ہے، ہلکے بول والا. عمل حیات الدنیا الا لعب وللدار الاخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے. تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اللہ عقل کو جھنجو، عقل کو اپیل کر رہا ہے. ہاں کیا تمہاری عقل میں اتنی بات نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. کوئی آدمی اسٹیشن پہ بیٹھا ہو نا، اور ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہو، اور وہاں کہ میاں اے سی بھی لے آؤ اور یہ بھی لے آؤ اور یہ بھی، لوگ کیا کہ پاگل ہو گیا ہے، لانچ میں بیٹھا ہے ابھی اس نے لاہور جانا ہے، کیا کہیں گے؟ پاگل ہی کہیں گے نا. وہ کہیں گے نہیں نہیں، صبح کا ڈنر بھی اچھا ہونا چاہیے، شام کا کھانا بھی یہاں اچھا ہونا چاہیے. لوگ کہیں گے میاں تو نے اسلام آباد جانا ہے، کیا کر رہا ہے، ایسے ہی کہیں گے نا. لیکن آج سب لانچ میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہر چیز مل جائے، لیکن چونکہ اس مقامت میں سب شریک ہیں اس لیے کہتے ہیں بڑے ترقی ہو رہی ہے، بڑا خوش، بڑا سمجھدار آدمی. ورنہ لانچ میں کوئی بیٹھ کے ہر چیز چاہے تو لوگ کہیں گے اس کی کھوپڑی ٹھیک نہیں. یا ایک آدمی لانچ میں بیٹھا ہو اور وہاں سے اور ملک سے جلا وطن ہو رہا ہو، ملک سے جلا وطن ہو رہا ہو, اور ایسا جلا وطن کہ یہ نہیں کہ بعد میں آئے گا تو ہیرو بن کے آئے گا, ایسا جلا وطن نہیں, واقعی جلا وطن, واپسی بھی نہیں. ہاں, اور وہاں لانچ میں بیٹھ کے میری ایک فیکٹری ذرا اورنگی ٹاؤن میں لگا دو, اور ایک شیر شاہ میں لگا دو, ایک کرنگی میں لگا دو. لوگ کہیں گے میاں تو ملک سے جا رہا ہے, تو فیکٹریاں پیچھے لگا رہا ہے جہاں تو نے آنا بھی نہیں, ایسے ہی کہا جائے گا نا. تو میاں ہم بھی لانچ میں بیٹھے ہیں, جانے بھی ایسے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے, لیکن فیکٹریاں ادھر 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 دکان. کیسا عجیب آدمی ہے, جا ادھر رہا ہے فیکٹریاں پیچھے لگا رہا ہے, فیکٹریاں پیچھے لگا رہا. ارے میاں وہاں کے لیے بھی تو کچھ کر لو. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. بھائی قرآن تو آخرت سنوارنے کے لیے ہے. ہاں, یہ معلومات کی کتاب نہیں ہے بھائی, یہ تو آخرت کی زندگی. اس دنیا کے اندر آخرت کا بنانے والا قرآن اس لیے اترا ہے کہ یہاں رہو آخرت کے بن کے رہو, اور اسے وہاں کی کھیتی سمجھو, وہاں کی کھیتی. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا تمہاری اتنی بھی عقل نہیں, پھر آگے فرمایا قد نعلم انہم, اے رسول ہم تمہیں خوب معلوم ہیں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے, کیونکہ دراصل یہ تم نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو تسلی ہے, یہ آپ کا انکار نہیں کر رہا ہے, یہ تو ہمارا انکار کر رہے ہیں, یہ آپ کی دعوت کو نہیں جھٹلا رہا ہے, یہ تو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. فَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. وہی اللہ کے نبی کو تسلی ہے, حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا, پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں ان سب پر انہوں نے صبر کیا, یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو عام پہنچی. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہو, تو اگر زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس اس کا منہ مانگا, یہ معجزہ لیا. مشرکین کی چاہت یہ تھی کہ بس اوقات نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے کہ آپ ہمارے پسند کا معجزہ تو دیتے نہیں ہیں, بار بار ان کا یہ اصرار تھا. تو اللہ کے نبی کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ان کی پسند کا ہی معجزہ اللہ بھیج دے, یہ بھی نبی کی شفقت خیر خائی کہ چلو جہنم سے بچ جائیں, میرے ان کی پسند کا ہی معجزہ اللہ بھیج دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا ایسا نہ کہیں, اس لیے کہ یہ پسند کا معجزہ اب مانگ کر اپنے لیے ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ جو معجزے دے رکھے ہیں یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے, اگر یہ ہدایت پہ آنا چاہتے تو آ سکتے تھے, لیکن یہ صرف ہڑ دھڑوی ہے ہاں, اور بجا جیسے کہیں کہ مطالبے ہیں, ورنہ انہوں نے ایمان لانا نہیں. تو اللہ کے نبی کو شفقت بھری تسلی ہے ان آیات کے اندر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تو زبردستی سب کو ہدایت پہ لا سکتا ہے, لیکن دنیا کا یہ مزاج نہیں, اللہ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے کہ کوئی آدمی اپنی اختیار سے اور اپنی چاہت سے ہدایت پہ آئے گا, ورنہ اللہ چاہتا سب کو ہدایت دے سکتا تھا, لیکن دنیا کا یہ مزاج اللہ نے نہیں بنایا, یہاں تو اس کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون والموتی یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون. پھر بات وہی ہے کہ لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں, یہاں تک کہ ان مردوں کا تعلق ہے, ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا پھر اس کی طرف لٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی. یہ لوگ کہتے ہیں اگر یہ نبی ہیں تو ان کے پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. ہم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پہ قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے, لیکن ان میں اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر. زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں, جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں, وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوہے محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا. مشرکین کہا کرتے تھے ہم کیسے زندہ ہوں گے, اللہ فرما تم نہیں, تم سے زیادہ دنیا میں درندے پرندے جانور ہیں, اللہ تو انہیں بھی زندہ کرے گا, تم کیا چیز ہو, اللہ تو انہیں بھی زندہ کرے گا. اور وہاں کسی جانور نے بھی کسی پہ ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ دے کر پھر اللہ اس مخلوق کو ختم کر دے گا, زندہ سب کو کرے گا اللہ. ہاں, اور وہ تم سے بھی زیادہ ہیں, اللہ انہیں بھی زندہ کرے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرے بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گنگے ہو چکے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ قل ارائیتم ان اتاکم، ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ اسی کو پکارو گے پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا، اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ اور اے پیغمبر، بل ایہ تدعون، اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ عجز و نیاز کا شیوا اپنائیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ولقد ارسلنا الی اومن کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی قومیں بھیجی اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر سختیاں بھیجی اور ان پر انہیں آزمائشوں میں ڈالا، اور مقصود یہ تھا کہ شاید ان آزمائشوں سے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کی طرف جھکنے لگ جائیں۔ لیکن فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام کر رہے ہیں۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئیں جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کے رہ گئے۔ اللہ دو طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، کبھی تو آزمائشوں میں ڈال کر شاید ہماری طرف رجوع کر لے، اور کبھی خوشحالی دے کر شاید ہماری طرف رجوع کر لے۔ تو جب یہ دونوں حالتوں کے اندر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا اور ان کے دل سخت ہو گئے، نہ خوشحالی سے فائدہ اٹھایا نہ مصیبت اور آزمائشوں سے فائدہ اٹھایا، پھر اللہ کا عذاب آیا، اسی کا تذکرہ فرمایا، فقط یا دابر، اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ارائی، تم اے پیغمبر ان سے کہیے ذرا مجھے بتاؤ اگر اللہ تمہارے سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگاتے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو چیزیں تمہیں لا کر دے دے؟ دیکھو ہم کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اے نبی، آپ انہیں کہہ دیں ذرا یہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلین، یا رسالت کے لوازمات کا تذکرہ ہے کہ رسول کیوں آتے ہیں، ہم پیغمبروں کو اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ فمن آمن واصلح، چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا اندھا اور دوسرا بینا رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم غور نہیں کرتے؟ جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں، ایسے اللہ کا فرما بردار اور نافرمان کہاں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اے پیغمبر تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ اس کے سوا نہ ان کا کوئی یار و مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، یہاں حق کے سچے طلب کرنے والوں کی عظمت اور ان کا احترام کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ اپنے تکبر اور اپنی نخوت کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی بات تو سنتے ہیں سنیں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کے ارد گرد تو ہمیشہ غربا رہتے ہیں اور کم حیثیت کے لوگ اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے، یہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں پھر ہم آ کر اس کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو شفقت کے انداز میں جسے کہیں کہ تعلیم دی کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں، اور ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں، اللہ لباس کو نہیں دیکھتا اور اللہ بدن کو نہیں دیکھتا اور اللہ ظاہر کے حسن کو نہیں دیکھتا اور اللہ مال اور جسے کہیں کہ بہتات کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو دل کے لحاظ سے متقی ہے، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے اللہ کے ہاں وہ مزہ، وہ جسے کہیں کہ مرتبہ ہے، چاہے وہ صاحب مال ہے اور چاہے وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، معزز اللہ کے ہاں وہ ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، پھر یہاں اس آیت کے اندر فرمایا کہ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، مالداروں کے لیے غریب آزمائش بن گئے یہاں پر۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلامتی ہے تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا اسی طرح ہم کھول کھول کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہاں اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ قل انی علی بینہ، کہو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں، اور تم نے اسے جھٹلایا ہے، جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو یعنی عذاب، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور فرمایا جب وہ آ جائے گا، قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم، پھر تمہارا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا۔ وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہو، غیب کی ساری خبریں اللہ کے پاس ہیں، درخت کا پتا نہیں گرتا اور زمین کا دانہ نہیں ہوتا مگر سب اللہ کے علم ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل، اسی بات کا تذکرہ، وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اس نئے دن میں تمہاری نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقرر مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کے جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا تم کیا دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہو القائل فوق عبادی، وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں، وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، پھر ان سب کو اللہ کی طرف لٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولا برحق ہے۔ یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے، وہی سب سے جلدی حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم، کہو خشکی اور سمندری کی تاریکیوں سے اسی وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ مشرکین کا مزاج تھا جب مصیبت میں گھرتے ایک خالص اللہ کو پکارتے، اور جب اللہ نجات دیتا پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج مسلمان کا مزاج بھی ہے، جب ساری امیدیں کٹتی ہیں کہتا ہے اب اللہ ہی کرے گا، اور جب اللہ کر دیتا ہے پھر کہتا ہے فلاں سے بھی ہو گیا تھا۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اول بھی کہتا ہے اللہ کرے گا، انتہا بھی کہتا ہے اللہ ہی کرے گا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ قل هو القادر علی ان یبعث، کہو کہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم کو کوئی عذاب تمہارے اوپر بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے، یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو اس امت پر آئیں گے، آسمان سے اوپر سے عذاب آ جائے، نیچے سے عذاب آ جائے، یہ آپس میں ایک دوسروں کو لڑا دے، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے جو آج جس کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ او یلبسکم شیعاً ویذیک بعضکم بأس بعض، کہ بہم تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے، دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ جو کچھ سمجھ سے تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں۔ اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل برحق ہے، تم کہہ دو مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی، میرا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے اور دعوت پہنچا دینی ہے، باقی تم اگر نہیں مانتے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. باقی لکل نبع مستقر وسوف تعلمون, ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے, جلدی تمہیں سب کو معلوم ہو جائے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَذَرْ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی, آدر سے کہا کہ آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے ہیں, مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو. چنانچہ جب اس پر رات چھائی تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا, کہنے لگے یہ میرا رب ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام توحید پرست ہیں, اور اس ماحول کے اندر آنکھ کھلی جہاں پوری فضا کے اندر شرک ہی شرک ہے, یہاں تک کہ گھر کا ماحول بھی ایسا ہے کہ ان کا ابا خود مشرکوں کا مجاور ہے, بت بناتا ہے, بت فروش ہے, اور وہاں اللہ رب العزت نے توحید پرست بیٹا پیدا کر دیا. ہاں تو وہاں توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دیتے ہیں, اور بعض وہاں ستاروں کو خدا مان رہا ہے, کوئی چاند کو خدا کہہ رہا, کوئی سورج کو بت مان رہا, معبود بنا رہا, تو سب کی نفی کی. اور قرآن بسا اوقات اس کے لیے ماحول کو سمجھنے کے لیے بعض قرآن کی آیتوں کا سمجھنا ضروری ہے. یہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا نا, فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین, جب ان پہ رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہنے لگے یہ میرا رب ہے. ایک تو انداز یہ نا, یہ میرا رب ہے, یہ خبر ہے یہ میرا رب ہے, اور ایک دوسرا انداز ہے یہ میرا رب ہے. الفاظ ایک ہی ہیں لیکن لہجے سے ایک سوالیہ لہجہ ہے اور ایک خبریہ لہجہ ہے. ہاں جیسے ایک آدمی یہاں بیٹھا ہو, یہاں آدمی بیٹھا ہو, میں کہوں اس آدمی سے کہوں یہ تمہارا بیٹا ہے, یہ سوالیہ انداز ہے. دوسرا انداز یہ تمہارا بیٹا ہے, حیرت کا اظہار ہے, یہ تمہارا بیٹا ہے, خبر دے رہا ہوں یہ تمہارا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. یا تیسری صورت یہ تمہارا بیٹا ہے, یعنی اس کی شکایت لگانے لگا میں تمہیں. تو لفظ ایک ہی, یہ تمہارا بیٹا ہے, یہ تمہارا بیٹا ہے, لیکن جو شخص میرے پاس بیٹھا ہے وہ میرے لہجے سے, میرے انداز سے سمجھے گا کہ میرا انداز سوالیہ تھا یا تعجب کا تھا یا خبریہ تھا یا دھمکی آمیز تھا یا کوئی شکایت دینے کی بات تھی, کیا تھا. تو اس لیے صحابہ میرے نبی کی زندگی کے گواہ ہیں اور حاضر باش لوگوں میں ہیں, میرے نبی کی زندگی کے شاہد ہیں. اگر نبی کی زندگی سمجھنے کے لیے صحابہ کو نکال دیں گے تو نبی کی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کے شاہد صحابہ ہیں, ان کے سامنے قرآن اترا ہے, اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیں گے تو قرآن کا مفہوم واضح نہیں ہوگا. اس لیے کہ میں ایک جملہ لکھ کے بھیج دوں باہر پرچی میں, روکو مت جانے دو, یہ میں نے گیٹ پہ دربان جسے کہیں گے چوکی دار کو لکھ کے بھیج دے کہ جو آدمی نکل رہا ہے نا روکو مت جانے دو, وہ پڑھتا ہے روکو مت جانے دو, کتنا فرق ہو جائے گا. حالانکہ الفاظ وہی ہیں, میں نے کہا روکو مت جانے دو, لکھ کے بھیج دیا روکو مت جانے دو, اس نے پڑھا روکو مت جانے دو, تو آدمی دو ہاتھ سے نکل گیا. ہاں لیکن جو میں لکھ رہا ہوں اس سے پہلے میری اس سے بات ہوئی ہوگی نا, میرا اس نے لہجہ دیکھا ہوگا, وہ میرا جملہ صحیح سمجھے گا کہ اس کا مطلب ہے روکو مت جانے دو. تو صرف تحریر سے بس اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی, پیشانی کے بلوں سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے, ہاتھوں کے اشاروں سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے, لہجے سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے. پیچھے کیا ہوا, آگے کیا بات کرنے جا رہا ہے, بات چل کیا رہی ہے, اس سے بھی جملے کی بات سمجھ میں آتی ہے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ستارے کو دیکھ کہتے ہیں ھذا من ربی, یہ میرا رب ہے. نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر, جب چاند دیکھا کہ یہ میرا رب ہے. نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. سورج دیکھا کہ یہ میرا رب ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کیسا رب ہے جو آئے اور چل دے, آئے اور چل دے, آئے اور غائب ہو جائے, میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو لہجے کے لحاظ سے انکار کر رہے ہیں, لہجے کے لحاظ سے, ورنہ الفاظ کیا ہیں, خبری ہیں. ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. تو ابراہیم تو توحید پرست ہیں, کہاں اسے اپنا رب مانیں گے. الفاظ خبریہ نشاندہی کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں انداز حیرت کا ہے, سوالیہ ہے, جو انکار پر انکار کی نشانی ہے, انکار کر رہے ہیں. ہاں جیسے ایک آدمی, چھوٹا سا آدمی ہے اور ایک جسے کہیں کہ اس سے بڑی عمر کا آدمی ہے, تو اس چھوٹے سے ایک آدمی کر رہا ہے, چھوٹے سے کہہ رہا ہے بڑے آدمی کو دیکھ کر کہ بڑے آدمی کی طرف اشارہ کر کے آدمی کر رہا ہے یہ تیرا باپ ہے, یعنی یہ چھوٹا تمہارا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر میں جو چھوٹا ہے اس کی طرف اشارہ تمہارا باپ ہے, یعنی تمہارا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار ہے نا, سوالیہ انداز ہے لیکن انکاریہ ہے. تو اسی طرح ابراہیم, لیکن یہ الفاظ سے نہیں پتہ چلے گا, الفاظ تو یہ ہیں یہ تمہارا باپ ہے, خبر بھی ہو سکتا ہے, لیکن دوسرا انداز یہ تمہارا باپ ہے, عمر میں چھوٹا ہے تم اس سے بڑے, تمہارا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوالیہ انداز سے انکار بتایا جا رہا, انکار کیا جا رہا. اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی سورج کو اور چاند کو ان تمام چیزوں دیکھ کر ان کا انکار کر رہے, اور آخر میں فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وحاجو قوموں, پھر ہوا یہ کہ ان کے قوم نے ان سے حجت شروع کر دی. ابراہیم نے ان سے کہا کیا تم اسے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے, اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا, وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ اکبر. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اللہ کی بات کی, قوم نے کہا ہمارے بت تجھے کھا جائیں گے, ہمارے معبود تیری زندگی بگاڑ دیں گے, تیری زندگی اجیرن کر دیں گے. سبحان اللہ, اللہ سے کوئی ڈرتا ہو تو جن بھوتوں سے کیا ڈرے گا؟ وہ جن بھوتوں سے کیا ڈرے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہے, اللہ میں اس پہ ایمان لے کے آؤں, جو تم جو چاہو کر سکتے ہو تو کر لو, ہاں, اور تم میرا کوئی بگاڑنا چاہو تو بگاڑ کے دیکھو, ہاں, میرا اللہ ہے, میں اس پر ایمان لا چکا ہوں. اللہ کرے ہمیں اپنے اللہ کی ذات پہ پورا اعتماد ہو, پھر نہیں ڈرے گا آدمی. اب تو آدمی کہتا ہے کبوتر کوا دو مرتبہ میرے گھر پہ آیا ہے اور دونوں مرتبہ ایک جیسی آواز نکال رہا تھا, کچھ گھر میں ہونے والا ہے. بلی میرے آگے سے گزر گئی ہے, دو مرتبہ گزری ہے آج, پتہ نہیں کیا بات ہے, کچھ نہ کچھ تو ہو گیا. پھر آدمی ان توہمات سے بھی ڈرنا شروع کر دے گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور فرمایا وحاجہ قوم, پھر یہ ہوا کہ ان کے قوم نے ان سے حجت شروع کر دی. قالت وحاجونی, پھر آگے فرمایا کہ پھر کیا ہوا تم نصیحت نہیں مانتے؟ افلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم. سبحان اللہ, جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے؟ ہاں میں ان سے کیوں ڈروں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, حالانکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے انہیں ان کو شریک ٹھہرا کر, تم اللہ سے نہیں ڈرتے, میں مخلوق سے کیوں ڈروں؟ آج کا انسان اگر اس کے گھر کے اندر سے پانچ تعویذیں ٹائل کے نیچے سے نکل جائیں کتنا ڈر جائے گا؟ ہاں ارے کسی نے کر دیا, تعویذوں سے ڈر جائے گا. اور یہ آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا, فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کے گھر میں پانچ آدمی فجر نماز نہیں پڑھتے اس سے نہیں ڈرتا, اللہ سے نہیں ڈرے ان تعویذوں سے ڈرتا ہے. حالانکہ فجر کی نماز چھوڑنے سے اللہ تھپڑ مارے گا, اللہ کا وعدہ ہے, لیکن اس سے نہیں ڈرتا. اور اس کے ٹائل سے پانچ تعویذ نکل جائیں بھاگے گا, ارے تعویذ نکلے میرے ٹائل کے نیچے, ارے میاں تعویذوں سے کچھ ہوتا تو سارے آج تعویذ والے عدالت ایوانوں میں بیٹھے ہوتے اور اسمبلیوں میں سارے عامل ہی بیٹھے ہوتے, لیکن بیچارے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے. ہاں اس سے نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اسی سے ہوتا ہے. تو آج کا مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتا, بابا سے ڈرتا ہے. مسجد کے پاس سے جائے گا گانے چلتے رہیں گے, بابا کے مزار سے پاس جائے گا تو گانے بند کر دے گا. بابا ہاں اس سے ڈرتا ہے, اس سے نہیں ڈرتا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بی علیکم سلطانا فأی الفریقین حق بالامن ان کنتم مؤمنین. کیسے عجیب بات کی, جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اب تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے؟ تمہیں بے خوف رہنا چاہیے یا مجھے بے خوف رہنا چاہیے؟ ہاں تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے پکڑ نہ آ جائے، ہاں اور مجھے الحمدللہ کوئی خوف نہیں تمہارے ان معبودوں سے، میں تو بے خوف ہوں. اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا الذین آمنوا، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، یعنی شرک نہیں کیا، وہ امن اور چین سے تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پہ پہنچ سکتے ہیں. بھائی اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے.